نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم حدیث کے اگلے سیشن کا آغاز کرتے ہیں. ہم کتاب آغاز الوحی ہی پڑھ رہے تھے, حدیث نمبر 7. آپ دیکھیے کہ شروع میں ہی وحی کا ٹاپک آ جانا, ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو یہ لگ رہا ہو کہ ہم تو یہ کتاب عمل کے لیے پڑھنے والے تھے تو وحی کے نزول کے سلسلے میں ہمیں کوئی اپنے عمل کی بات نہیں ملتی. لیکن اگر دیکھے جائیں تو ہر حدیث میں سے عمل کی بہت ساری باتیں بھی ہم اخذ کرتے ہیں. اور دوسری ایک اور بات بھی ہے کہ جب تک ہمیں سورس پہ ہی یقین نہیں ہوگا تو ہم بات کیسے سنیں گے. اگلی حدیث کافی طویل حدیث ہے. اس میں بنیادی طور پر ایک واقعہ ہے. اس کو یہاں لے کے آنے کی وجہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں دین کا پیغام دیا تو آپ کے اپنے بیگانے بھی دشمن بن گئے تھے. اور دوسری بات یہ ہوئی کہ اللہ کے نبی نے صلح حدیبیہ کے بعد دعوت کا کام جب عام کیا تو اس دور کی بات ہے. اس کا طریقہ یہی ہوگا کہ میں حدیث کو آپ کے ساتھ اردو میں پڑھوں گی, بیچ میں جہاں جہاں عربی کا کوئی لفظ ایسا ہے کہ جس کے معنی آپ کو بتانے ضروری ہے تو وہ ساتھ بتاؤں گی, کیونکہ ہم اس کو الگ سے اگر پڑھیں گے تو پھر ہمیں دگنا وقت چاہیے اور حدیث بہت طویل ہے. تو دیکھتے ہیں. وہ عنہ رضی اللہ عنہ, انہو سے مراد وہی ہے کہ جو راوی اوپر کی حدیث کے تھے وہی, یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ابو سفیان بن حرب نے ان سے بیان کیا. یعنی یہ چین اگر آپ اصل طویل روایت میں دیکھیں تو یہ اس چین سے اوپر بہت طویل روایت ہے, لیکن اصل میں اس حدیث کے راوی جو ہے وہ حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ ہے, انہوں نے بیان کیا. اور ابو سفیان کون تھے تھوڑا سا ان کے بارے میں جان لیجئے. چوتھی پشت پر ان کا نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ داداؤں میں عبد مناف ہے, وہاں سے اوپر پھر ابو سفیان آپ کے رشتہ دار بنتے ہیں. اسی حدیث میں ہم ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ کہ انہوں نے خود بھی اس کا اقرار کیا تھا. قریب تھے لیکن دل سے دور تھے. ابو سفیان ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کے دل نے دیر سے مانا. رشتہ دار بھی تھے, مکہ میں رہنے کی وجہ سے آپ کے قریبی بھی تھے, حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے باپ بھی تھے. حیرت کی بات ہے کہ اس دور میں لوگ اس شخص کو بھی بیٹی دے دیتے تھے جس کے پیغام سے متفق نہیں ہوتے تھے. یہ بھی ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ اخلاق کی دلیل بنتی ہے کہ اللہ کے نبی کے ذات سے لوگوں کو اعتراض نہیں تھا. اور یہ بات ہم پیچھے قرآن کی تفسیر کے دوران بھی کر چکے کہ مکہ والوں کو پیغام سے چڑ تھی, پیغام بر سے نہیں. مکہ والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چڑ نہیں کھاتے تھے, محبت کرتے تھے. اور اس کی وجہ اور وجوہات کے ساتھ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ کے نبی کا کردار ہی ایسا خوبصورت تھا, آپ اس کے اندر کسی دوسرے کو کوئی موقع ہی نہیں دیتے تھے. تو ابو سفیان جو تھے یہ پورا وقت اسلام کے خلاف آتے رہے. اگر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جنگوں کو دیکھ لیں تو غزوہ بدر سے یہ سلسلہ شروع ہوتے ہوتے فتح مکہ تک پہنچتا ہے. ہر جنگ میں یہ دوسری طرف سے آتے تھے اور عموماً سردار بن کے آتے تھے. اور غزوہ بدر میں یہ قافلہ جو جا رہا تھا اس کو بھی ابو سفیان ہی لیڈ کر رہے تھے, لیکن یہ قافلہ تو بچ گیا تھا لیکن ابو جہل کے قافلے کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ ہوا تھا. جب فتح مکہ کا موقع آیا تو اس وقت پھر ان کے دل میں اسلام جو آیا, اور دوسرے ان کے کچھ ساتھیوں نے ان کو مشورہ دیا کہ تم اگر اس وقت اپنے آپ کو پیش کر دو تو امید ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معاف کر دیں گے. لہٰذا ان کو جب ایمان ملا تو کسی دوسرے صحابی نے اللہ کے نبی سے اس بات کی سفارش کی تھی کہ ابو سفیان جو ہیں یہ اعزاز پسند شخص ہیں. اعزاز پسندی کیا ہوتی ہے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں بالکل بے نیاز ہوتے ہیں تعریف اور تنقید سے, آپ ان کو اچھا کہہ لے تو بھی ٹھیک ہے, برا کہہ لے تو بھی ٹھیک ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اچھے ہونے کے باوجود خواہش رکھتے ہیں کہ ان کو کوئی اچھا کہے, طبیعتیں ہوتی ہیں, ہم کسی کو برا نہیں کہتے. تو ان کو اعزاز پسند تھا, ان کا دل کرتا تھا کہ مجھے پروٹوکول ملے, لوگ مجھے بڑا کہیں, مجھے کوئی عہدہ دیں. تو صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کی کہ آپ آج ابو سفیان کو کوئی آنر دے دیں تاکہ ان کا دل اسلام پہ اور ذرا جم جائے. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, آج کے دن جس نے خود کو کعبہ کے اندر کر لیا اس کو بھی امن ہے, اور جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا اس کے لیے بھی امان ہے. تو یہ ایک خاص آنر کی بات تھی. اللہ تعالیٰ جب جس کا دل کھول دے. لیکن بعض دفعہ جو ایک چیز دیکھی گئی کہ چونکہ ہر جنگ میں ان کا نام مخالفین میں آتا ہے, تو بعض لوگ ایون مبلغین اور دین سکھانے والے بھی جب ابو سفیان کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر وہ مٹھاس نہیں ہوتی جو ابو بکر اور عمر اور عثمان کا نام لیتے ہوئے ہوتی ہے. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہتا ہے کرتا ہے ابو سفیان نے یہ کیا, تو یہ درست نہیں ہے. رضی اللہ عنہم وردو ان, اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی ہے, تو صحابہ کے لیے اللہ کا یہ سرٹیفکیٹ موجود ہے. اور دوسری بات ہے کہ کفر سے اسلام پہ آنا پچھلے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو لہٰذا جب بھی کبھی ابو سفیان کی بات ہو یا کسی اور ایسے صحابی کی ہو کہ جو دیر سے مسلم ہوئے, تو ہمارے دل میں ان کے لیے بھی وہی محبت ہونی چاہیے. خیر, یہ بیان کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے بیان کیا کہ شاہ روم یعنی روم کا بادشاہ ہرقل. ہرقل کیا ہے؟ اچھا, لفظ اردو میں ہم کیا پڑھ دیتے ہیں؟ ہرقل. تو اب آپ اس کے اوپر اعراب لگا لیجئے, ہرقل, ہرقل. ہا کی زیر, را پہ زبر اور قاف پہ جزم اور لام پہ زبر, ہرقل. بولیے ذرا, اس کو اگر توڑ کے پڑھیں گے نا تو ایسے ہی رق لا, تو ہرقل پڑھیے. یہ ایک اعزاز تھا, جیسے آج کے دور میں پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر اور ایم این اے, ایم پی اے. تو ہر دور کا ہرقل فرق ہوتا تھا. تو ان کو ہرقل, جو روم کے بادشاہ تھے, انہوں نے اس کو قریش کی ایک جماعت سمیت بلوایا. یہ جماعت صلح حدیبیہ کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش کے درمیان طے شدہ عرصہ امن میں ملک شام بغرض تجارت گئی ہوئی تھی. تھوڑا سا سمجھ لیجئے, ہسٹری تو آپ پہ پڑھ چکے ہیں تفسیر کے اندر کافی ساری, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ ہجرت کر کے آئے ہوئے 6 سال ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے سے آپ کو دکھایا کہ آپ بیت اللہ گئے ہیں عمرہ کرنے. آپ نے یہ خوشخبری صحابہ کو بھی دی اور کہا کہ ہم عمرے پہ جائیں گے. چند دن کے نوٹس پہ 1400 صحابہ کرام آپ کے ساتھ تیار ہو گئے. ہتھیار صرف تحفظ کے خاطر اندر کپڑوں میں چھپا کے, یعنی اندر رکھ کر گئے. کوئی ارادہ جنگ کا نہیں تھا, لیکن مکہ سے بالکل چند میل کے فاصلے حدیبیہ پر روک لیے گئے. کافی نیگوسیشن ہوئی جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قاصد بنا کر بھیجا گیا اور ان کے قتل کی افواہ پھیل گئی. اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو ایک درخت کے نیچے جمع کیا اور کہا کہ کیا بیعت کرتے ہو کہ ہم عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے, کیونکہ اس دور میں بھی قتل جو تھا قاصد کا وہ ایک قسم کا اعلان جنگ ہوتا تھا. حالانکہ صحابہ کے کوئی اسباب نہیں تھے اور جنگ کی صورت میں کسی کے بھی بچ کے آنے کی کوئی امید نہیں تھی, لیکن ان سب نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور اس طرح سے اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں. یہ صحابہ کی ایک بے دردی تھی, بے جگری تھی, کس طرح اللہ کے نبی کے ساتھ ہر محاذ پہ وہ جلنے کو تیار تھے. لیکن اللہ کے حکم سے بعد میں جنگ کی نوبت نہیں آئی. پتہ چل گیا کہ عثمان کے قتل کی جو خبر تھی وہ درست نہیں تھی. خیر, اس موقع پر پھر سہیل بن عمر, جو کفار کی طرف سے نمائندہ بن کر آئے تھے, ان کے اور اللہ کے نبی کے بیچ میں ایک معاہدہ قرار پایا تھا, جس کو آج تاریخ میں صلح حدیبیہ کہتے ہیں, ٹریٹی آف حدیبیہ. سبھی ون سائیڈڈ شرائط تھی, 10 بڑی بڑی شرائط تھی, جس میں سے بظاہر ایک بھی مسلمانوں کے حق میں نہیں جاتی تھی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین لیڈرشپ کا مظاہرہ کیا اور ان کی وہ شرائط مانی, اور یہی شرائط بعد میں فتح مکہ کا بہانہ بنی. تو اسے پتہ چلتا ہے کہ بعض بعض لیڈرز کو وہ بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے جو عام لوگوں کو نہیں دکھتی, وہ تو ایک الگ سنیریو تھا. اب ہوا کیا کہ اس ٹریٹی کی روشنی میں مسلمانوں اور کفار مکہ کے بیچ میں 10 سال تک جنگ نہ ہونے کی خبر پھیل گئی. ٹھیک ہے, اب اس وقت کو مسلمانوں نے تبلیغ کے لیے استعمال کیا. اللہ کے نبی کی عادت تھی کہ جب ایک کام سے فارغ ہوتے تھے تو دوسرا کام شروع کر لیتے تھے, یعنی آپ کی زندگی میں چھٹی اور انٹرولز اور گیپس کا تصور نہیں تھا. آپ نے سوچا کہ اب جنگ نہیں ہوگی تو چلیں ہم غیر مسلموں تک امن کے ساتھ دین کا پیغام بھیجتے ہیں. سیم اسی وقت کو کفار مکہ نے تجارت کے لیے استعمال کیا, کیونکہ ان کو یہ یقین تھا کہ مدینہ میں اب ہم پر حملہ نہیں ہوگا, تو وہ کھلے عام سامان لے کر جاتے. بلکہ یہ جس قافلے کو لے کر گئے ہوئے تھے ابو سفیان, کہتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ مال تھا, ان کی عورتوں نے بھی اپنے زیورات دے کر تجارت میں حصہ ڈالا ہوا تھا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ روم کے بادشاہ کے پاس ان کو کیوں بلایا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے, کہتے ہیں اللہ عالم کہ ہرقل جو تھا وہ علم نجوم جانتا تھا. اسی حدیث میں آگے ہم بات پڑھیں گے بھی اس کی, تو آپ پہلے سمجھ لیں. اس کے کسی خواب کے ذریعے سے یا اس دور کے رواج میں کہ کاہن بعض دفعانے والے وقت کی کچھ پیشن گوئیاں کرتے تھے، اس کو کسی نے بتا دیا تھا کہ اب تیری حکومت کے ختم ہونے کا وقت ہے، لہٰذا یہ کانشس ہو گیا تھا. اور اس کو یہ بھی پتا تھا، چونکہ کرسچین بادشاہ تھا تو اس کو پتا تھا کہ حالات وہ بن گئے ہیں کہ جس میں آخری نبی کے آنے کی بات ہے. جب اس کے شہر میں ابو سفیان مکہ سے یہ قافلہ لے کر آئے تو ان کو یہ خیال آیا کہ کیوں نہ ہم ذرا ان سے پوچھیں کہ مکہ میں جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ کون ہے. ٹھیک ہے، یہ صرف ایک سنیریو آپ کو بتا رہی ہوں. تو لہٰذا ہرقل نے ان کو بلایا کہ آپ آئیے اور ہمارے ساتھ بات کیجئے. خیر، اب ہوا کیا، یہ لوگ ایلیا، ایلیا کیا ہے، بیت المقدس کا دوسرا نام ہے، ایلیا میں اس کے پاس حاضر ہو گئے. ہرقل نے انہیں اپنے دربار میں بلایا. اس وقت اس کے گرد روم کے روسا بیٹھے ہوئے تھے. روسا کیا ہوتا ہے، رئیس کی جمع، بڑے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں جن کو آپ لیڈرز کہہ سکتے ہیں. اگر اس کا آپ عربی ٹیکسٹ ہائی لائٹ کرنا چاہیں تو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے حولہ عظما، تو عظما عظما سے جمع ہے، نام ہوتا ہے نا عظما، عظیم وہی لفظ ہے. تو یہ مشکل لفظوں میں ایک لفظ ہے، اس کو ہائی لائٹ کیجیے. یعنی بڑے بڑے لوگ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. پھر اس نے ان کو اور اپنے ترجمان کو بلا کر کہا، ترجمان کون، انٹرپریٹر. وجہ کیا تھی کہ اس کو عربی نہیں آتی تھی، انٹرپریٹر کی ضرورت پڑ گئی. اور کہا کہ یہ شخص جو اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے، تم میں سے کون اس کا قریبی رشتہ دار ہے. دیکھیں یہاں تک ابھی اس کے اس جملے پہ غور کیجئے. تو ہرقل کو ابھی تک یقین نہیں تھا کہ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ واقعی نبی ہیں، لیکن ابھی آپ دیکھیں گے کتنے خوبصورت طریقے سے اس نے انالیسس کیا کہ اللہ کے نبی سچے شخص ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کون ابھی اس قافلے میں ہے ان کا قریبی رشتہ دار. تب ابو سفیان نے کہا کہ میں ان کا سب سے قریب النسب ہوں، کیونکہ آپ کو بتایا چوتھی نسل سے اللہ کے نبی کا اور ان کا نسب ایک تھا. تب ہرقل نے کہا کہ اسے میرے قریب کر دو اور اس کے ساتھیوں کو بھی قریب کر کے اس کے پسے پشت بٹھاؤ. اب امیجن کیجئے، ہرقل کا دربار ہے نا، تو سامنے اس نے ابو سفیان کو کھڑا کیا اور جو باقی لوگ ابو سفیان کے ساتھ آئے تھے ان کو ابو سفیان کے پیچھے کھڑا کر دیا. بادشاہ کو دونوں دکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو پیچھے لوگ ہیں وہ بھی دونوں کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن ابو سفیان جو تھے ان کو اپنے پیچھے والے لوگ نہیں دکھ رہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کی بات دیکھیے کہ ان کے پیچھے بٹھایا. اور اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ان سے کہو کہ میں اس شخص سے اس آدمی کے متعلق سوالات کروں گا، اگر یہ غلط بیانی کرے تو تم لوگوں نے اسے جھٹلا دینا. سمجھ آ رہی ہے کہ ابو سفیان اگر غلط جواب دیں تو تم پیچھے سے ایسے کر دینا کہ نو کر دینا. جیسے اب آپ فرنٹ رو میں بیٹھے ہوئے کوئی بات کریں تو پچھلی رو والے اس کو یس یا نو کہہ سکتے ہیں. یہ بھی اس کی عقل مندی ہے کہ اس نے صرف ایک شخص کی بات پہ اعتبار نہیں کیا بلکہ اسی کے متعلق دوسرے لوگوں سے ایک قسم کی سیکنڈ اوپینین لے لی. ابو سفیان کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اگر جھوٹ بولنے کی بدنامی کا خوف نہ ہوتا تو میں آپ کے متعلق یقیناً جھوٹ بولتا. کون ہے ابھی ابو سفیان؟ کفر پہ. لیکن اس کفر کے باوجود ان کو یقین ہے کہ اگر میں نے آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا تو میں بدنام ہو جاؤں گا. آج امت مسلمہ کا کیا حال ہے؟ اتنی بار قرآن میں پڑھنے کے باوجود کہ فلعنت اللہ علی الکاذبین، آج ہماری زندگیوں میں جھوٹ کہاں نہیں ہے. تو لہٰذا عمل کا نقطہ نوٹ کر لیجئے کہ اگر اسلام سے پہلے ابو سفیان کا یہ ایمان تھا تو آج اسلام کے بعد ہمارا کیا عمل ہونا چاہیے. اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی اچھے بندے کو برا کہنے والا وہ کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا. اچھا، ایک چھوٹی سی بات نوٹ کیجئے کہ یہاں جو ملک شام کی بات آئی ہے تو آج کے دور میں تو شام صرف سیریا ہے نا. اس دور میں ملک شام میں چار ملک تھے، اردن جس کو آج کے دور میں اب جارڈن کہتے ہیں، فلسطین یعنی پیلسٹائن، لبنان اور موجودہ شام. یہ چار ملک اس وقت اس کے انڈر آتے تھے. لہذا ان کو کہا کہ تم بیٹھ جاؤ اور بات کرو. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے یہ بات کہہ دی. ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھے اگر جھوٹ بولنے کی بدنامی کا خوف نہ ہوتا تو میں آپ کے بارے میں یقیناً جھوٹ بولتا. ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس کے بعد پہلا سوال جو ہرقل نے مجھ سے آپ کے بارے میں کیا وہ یہ تھا کہ تم لوگوں میں اس کا نسب کیسا ہے. اچھا، اب آپ سب بھی اس ترتیب کو نوٹ کر سکتے ہیں اپنے پاس. کسی کی بھی پرکھنے کے بارے میں جو پہلی چیز ہے وہ کیا ہے، اس کا نسب، کیونکہ انسان کے اوپر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے حسب اور ایک ہوتا ہے نسب. کسی شخص کا کسی اچھے خاندان سے ہونا، یہ ایک تو اللہ کا حکم ہے نا. دیکھیے ذات پات اللہ نے بنائی ہے، سورت حجرات میں آپ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں مختلف نام دیے لِتَعَارَفُوا بَيْنَكُمْ، تعارف کے لیے، چھوٹی ساتھ بڑی ساتھ کوئی نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت ہے، خاندان کا اثر ہوتا ہے. خاندانی شخص بعض دفعہ حالات کی گردش کا شکار ہو کر بالکل ڈاؤن چلا جاتا ہے، لیکن اس کے رکھ رکھاؤ، اس کے بات چیت سے، اس کے معاملہ کرنے سے اس کا حسد نصب دکھتا ہے. اسی طرح بعض دفعہ کم پڑھے لکھے یا نیرو مائنڈیڈ یا چھوٹی سوچ کے لوگ بہت دولت مند بھی کیوں نہ ہو جائیں اور بہت زیادہ ان کو عہدے بھی مل جائیں، لیکن وہ کہیں نہ کوئی ایک ایسی حرکت ضرور کر دیں گے کہ جس سے کھل جائے گا. اللہ کی سنت ہے، انبیاء کرام ہمیشہ اعلیٰ خاندانوں سے آئے، یہ ایک اللہ کی سنت ہے. دین کو اللہ نے عزت دے دی، تو اس نے پہلا سوال کیا کہ نسب کیسا ہے. میں نے کہا وہ اونچے نسب والا، یعنی ابو سفیان نے سچ بولا. پھر کہنے لگا اچھا تو کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کبھی کہی تھی؟ کون سی بات؟ کہ میں نبی ہوں. یہ کیوں پوچھا؟ تاکہ میں یہ پرکھ سکوں کہ اگر تو تمہارے شہر میں یہ رواج ہے، کبھی کوئی کہتا ہے میں نبی ہوں پھر دوسرا کہتا ہے، تو ہو سکتا ہے اس نے مقابلے بازی پہ یہ بات کہی ہو. میں نے کہا کہ نہیں. کہنے لگا اچھا اس کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا نہیں. کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ کہ بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے یا غریبوں نے؟ میں نے کہا بلکہ کمزوروں نے. کہنے لگا اس کے پیروکار دن بدن بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا بلکہ ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. کہنے لگا کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس دین سے بد دل ہو کر مرتد بھی ہو جاتا ہے، یعنی کسی کو اس کے دین سے پھر چڑ بھی ہوتی ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں. کہنے لگا اس نے جو بات کہی ہے کیا اس دعوی نبوت سے پہلے تم لوگ اس کو جھوٹ سے مہتمم کرتے تھے؟ مہتمم کا معنی کہتے اختمام کرنا، یعنی کیا تم یہ بات اس کے بارے میں کہتے ہو کہ یہ نبوت کے دعوے سے پہلے جھوٹ بولتا تھا لوگوں سے؟ میں نے کہا کہ نہیں. کہنے لگا کیا یہ بدعہدی کرتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، البتہ ہم لوگ اس وقت اس کے ساتھ صلح کی ایک مدت گزار رہے ہیں. کون سی چیز کی طرف اشارہ ہے؟ صلح حدیبیہ. معلوم نہیں کہ اس میں وہ کیا کرے گا. اب آپ دیکھیے کہ ابھی دل میں ایمان نہیں ہے نا، تو ابو سفیان کہتے ہیں اس فکرے کے سوا مجھے اور کہیں اپنی طرف سے بات داخل کرنے کا موقع نہیں ملا. سمجھ آئیے بات؟ دیکھیے جو سچ تھا وہ بول رہے ہیں، لیکن دل میں محبت نہیں تھی نا، تو بس وہ ہیرکل کے دل میں شک پیدا کرنے کے لیے اتنا ہی کہہ سکے، پتہ نہیں جی اب آگے جی ہمارے ساتھ یہ وعدہ پورا کرتے ہیں کہ نہیں. یعنی اصل میں اللہ کے نبی کے خلاف یہ بات کہہ رہے ہیں، اور کہتے صرف اتنا ہی بس مجھے موقع ملا. کیونکہ اللہ کے نبی کا کردار کیسا تھا، میں یہ پڑھتے ہوئے ایسے سوچ رہی ہوں کہ جیسے ایک جگہ نا ادھر انگلی داخل ہی نہیں ہو سکتی، جیسے اگر آپ اتنی زور سے اپنی انگلیاں بند کریں کہ میں اگر یہ دوسرے ہاتھ کی انگلی اس میں ڈالوں تو نہیں ہو رہی. یہ کردار ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں قد افلح المؤمنون سے لے کے وارثون تک. اللہ کے نبی کے کردار میں کوئی جھول ہی نہیں تھا، کوئی ڈھیلا پن نہیں تھا، کوئی شگاف نہیں تھا، ورنہ ایسے موقع پہ آپ دیکھیے کہ ابو سفیان کیا کچھ نہ بولتے، اور ہر سوال کا جواب سنتے ہوئے آپ بھی تو اپنے بارے میں پوچھیں اور میں بھی پوچھوں، کیا آج ہمارے دشمن ہمارے بارے میں یہ گواہیاں دے سکتے ہیں؟ جو ابو سفیان دل میں انعد اور بغض رکھنے کے باوجود اللہ کے نبی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، نہیں کر سکتے. اس کو کہتے ہیں کردار، یہ ہوتا ہے کریکٹر. اور اگر آپ کا کریکٹر مضبوط ہے نا تو بے فکر ہو جائیں، آپ کو دشمنوں کے نرغے میں بھی کوئی پھینک آئے آپ انشاءاللہ وہاں سے بھی بچ کے آئیں گے. اس طرح کی کردار سازی کریں اپنی اور اپنی اولادوں کی کہ آج کے دور کے نان مسلم ہمارے بارے میں بات ہی نہ کر سکے. کیسے دکھ کی بات ہے کہ وہ نبی جس کی ذات کے بارے میں دشمن گواہی دے رہا ہے، آج اسی نبی کے امتیوں کے کردار پر ہر دھبا موجود ہے. اسی لیے آج ہم شرمسار ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے اپنی طرف سے بات کہی تھی. بہرحال کہنے لگا کیا تم لوگوں نے اس سے جنگ لڑی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. اس نے کہا پھر تمہاری اور اس کی جنگ کیسی رہی؟ میں نے کہا جنگ ہم دونوں کے درمیان برابر کی چوٹ ہے، کبھی وہ ہمیں زک پہنچا لیتا ہے اور کبھی ہم اسے نقصان سے دوچار کر دیتے ہیں. کہنے لگا وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا وہ کہتا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، جن کی تمہارے باپ دادا عبادت کرتے تھے ان کو چھوڑ دو، اور وہ ہمیں نماز، سچائی، پرہیزگاری، پاک دامنی اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے. اس کو ہائی لائٹ کر لیں. چلیں ہمارے لیے اس حدیث میں اور کوئی براہ راست عمل کی بات نہ بھی آئے تو یہ ساری باتیں آج ہمارے اندر ہیں. خود سے پوچھئے کیا میرا نمازوں کے ساتھ کیا معاملہ, کیا میرے اندر سچائی ہے, میری پرہیزکاری کا کیا عالم ہے, میں پاک دامن کتنی ہوں. اور یاد رکھیے پاک دامن سے مراد صرف انسان کا زنا اور بے حیائی سے بچانا نہیں ہوتا, زبان کو گندی چیزوں سے بچانا, برائیوں سے بچانا, یہ سب اس میں آتا ہے. اور رشتہ داروں کے ساتھ میرا کیا معاملہ ہے. اللہ کرے کہ ہم اس پہ عمل کرنے والے بنیں. اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ تم اس شخص ابو سفیان سے کہو کہ میں نے تم سے اس شخص نبی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب پوچھا تو تم نے بتایا کہ وہ اونچے نسب کا. اب دیکھیں ہر سوال کی حکمت بتا رہے ہیں. اور دستور یہی ہے کہ پیغمبر ہمیشہ اپنی قوم کے اونچے نسب میں سے بھیجے جاتے ہیں. اچھا اس میں میرے اور آپ کے لیے عمل کی کیا بات ہے؟ اگر موقع مل سکے تبلیغ کے دوران چوائس موجود ہو کہ کسی پڑھے لکھے اور انٹلیکچوئل اور لیڈر ٹائپ بندے سے بات کی جائے یا ماتوب اور دبے ہوئے بندے سے بات کی جائے, تو لیڈر سے اور ان لیڈ سے بات کریں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی بات کو لے کر ہواؤں میں اڑا دیتے ہیں. اگر یہ بات کو سن کے سمجھ جائیں ان کے پیچھے پوری قوموں کی قومیں ایمان لے آتی ہیں. اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ ہر نبی جو ہے وہ شہروں میں آیا اور بڑے شہروں میں آیا, تو یہ ایک چوائس کی بات ہے. اور آج کے دور میں اگر اسلام کو پھیلانا ہے تو اس کے لیے ہمیں ہر ممکن ریسورس یوز کرنا پڑے گا کہ دنیا کے آج کے ملا تک پیغام پہنچے. کون ہے آج کے ملا؟ دو ہی ہیں بہت بڑے, میڈیا اور اسکول سسٹم. آج اگر ہم مسلمان اپنی ساری سکلز اور ریسورسز کو جمع کریں اور میڈیا سے اور تعلیمی اداروں سے اللہ کے نبی کا پیغام عام کر دیں تو آپ دیکھیے گا کہ بہت بڑی تبدیلی آئے گی. آج بھی الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے علماء کرام دیہاتوں میں, گاؤں میں, بستیوں میں اسلام کا پیغام پہنچا رہے ہیں, لیکن تبدیلی کب آئے گی؟ جب بڑے لیول پر اس دین کو لے کر چلیں گے. تو گویا کہ اس بات سے پرکھ لیا کہ اللہ کے نبی سچے نبی ہیں. پھر میں نے دریافت کیا, کیا اس بات سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے یہ بات کہی تھی؟ تم نے بتایا کہ نہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر یہ بات اس سے پہلے کسی اور نے کہی ہوتی تو میں کہتا کہ یہ شخص ایک ایسی بات کی نقالی کر رہا ہے جو اس سے پہلے کی جا چکی ہے. یہ بھی ایک اچھا کرائیٹیرین ہے نا, یعنی صرف ایک مقابلے بازی کے طور پر تو وہ یہ بات نہیں کر رہا. اچھا یہاں سے اب ہرقل کی ایک عقل مندی دیکھیے کہ آپ باتیں ساری دہرا رہے ہیں نا, تو من و ان وہی لفظ استعمال کر رہے ہیں جو شروع میں تھے. یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ اس میں. پھر کہا اور میں نے دریافت کیا کہ اس کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ گزرا؟ تم نے بتایا کہ نہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر اس کے بزرگوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں کہتا کہ یہ شخص اپنے باپ کی بادشاہت کا طالب ہے, یعنی نبوت کے اس دعوے کے اندر اصل میں بادشاہت کی طلب چھپی ہوئی ہے. اور میں نے یہ دریافت کیا کہ جو بات اس نے کہی ہے اس دعوے نبوت سے پہلے تم نے کبھی اس پر جھوٹ بولنے کا الزام عائد کیا تھا؟ تو تم نے بتایا کہ نہیں. اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ شخص لوگوں پر تو جھوٹ باندھنے سے پرہیز کرے اور اللہ پر جھوٹ بولے. کتنی بڑی بات ہے. خود سے پوچھئے کتنی آسانی سے ہم دوسروں کے پر جھوٹ بول دیتے ہیں. بعض دفعہ اپنی غلطی کو دوسرے کے سر پہ لگا دینا یہ جھوٹ نہیں ہے؟ قصور اپنا ہے, وجہ کسی اور کو سمجھ لینا بہانہ جھوٹ نہیں ہے, عذر تراشنا جھوٹ نہیں ہے, الزام لگانا جھوٹ نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں ہمیں اپنے اندر سے انشاءاللہ نکالنی ہے. میں نے یہ بھی دریافت کیا کہ بڑے لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں یا کمزور؟ تو تم نے بتایا کہ نہ تو وہاں لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے, یعنی کمزور لوگوں نے. اور حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کے لوگ ہی پیغمبروں کے پیروکار ہوتے ہیں. کیوں بھائی؟ اس کی وجہ کیونکہ بڑے لوگوں کے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں جو اللہ کے دین پر آنے کی وجہ سے ان سے وہ چیزیں چھنتی ہیں. ملا کو بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے کہ جب دین کی دعوت آتی ہے تو غریب لوگوں کے ہاتھ میں تو پہلے ہی کچھ نہیں ہوتا, وہ کہتا ہے چلو پہلے ادھر رسوا تھے اب ادھر ہو جاتے ہیں. مثال ہے, بڑے لوگوں نے بہت کچھ ایسا کچھ رکھا ہوتا ہے جو اللہ کی پسند کا نہیں ہوتا, ان کو وہ سب چھوڑنا مشکل لگتا ہے. تو فطرت کے قریب ہونے کی وجہ سے کمزور لوگ نبیوں کے پیروکار ہوتے ہیں. میں نے پوچھا کہ وہ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں, یعنی گریجولی انکریز ہیں کہ نہیں؟ تم نے بتایا کہ ان کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. اور در حقیقت ایمان کا یہی حال ہوتا ہے, یہاں تک کہ وہ پایا تکمیل تک پہنچ جاتا ہے. اس سے آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ آپ بھی اپنے ایمان کو دیکھیں. ایمان بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے. شروع میں گھٹتا بڑھتا ہے, یہ نیچرل ہے, لیکن پھر جب ایک خاص سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے نا, پھر اس کو بڑھنا ہوتا ہے, پھر بڑھے گا, پھر نہیں گھٹے گا. ایمان اگر انسان کا ایک جگہ سٹل ہو جائے تو یہ بھی اس کے ڈکلائن کی علامت ہے. اپنے ایمان کو ہم خود دیکھیں, کیا میرا ایمان بڑھ رہا ہے, کیا میرے عمل میں اضافہ ہو رہا ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ فالوورز میں بھی اضافہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ لوگ حقیقت کو پا رہے ہیں. پھر میں نے پوچھا, کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص متنفر ہو کر مرتد بھی ہو جاتا ہے, یعنی نفرت کے مارے دین چھوڑ دیتا ہے؟ تو تم نے بتایا کہ نہیں. اور ایمان کا یہی حال ہوتا ہے کہ اس کی چاشنی جب دل میں سما جاتی ہے تو پھر نکلتی نہیں. ہم خود سے پوچھیں, ایک دفعہ ایمان کا ذائقہ چکھ کے کیا میں پیچھے ہو سکتی ہوں؟ ایک دفعہ نماز کو وقت پہ پڑھنے کا ذائقہ چکھ کے میں نمازوں کو ڈیلے کر سکتی ہوں؟ ایک ایک چیز پہ اپنے لے لیں. حدیث آپ نے سنی ہوگی بہت دفعہ کہ اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا, کہ جس نے اللہ کو رب بنا لیا, اور اس کا حال کیا ہوتا ہے کہ ایمان کے بعد کفر پہ آنے کو وہ اس طرح سمجھتا ہے کہ جیسے اس کو کوئی آگ میں کودنے کا حکم دے. ہم بڑے اتفاق سے نیکیاں شروع کرتے ہیں, ہر سال رمضان میں وعدے, عہد, چیک لسٹیں, سروے فارم, پھر عید کے بعد ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. کیسا نہیں ہوتا, ہر ایک صورت کے ساتھ ہم نیا عہد نہیں کرتے, پھر اگلی صورت آتی ہے پھر بھول جاتے ہیں. تو مسلسل کرنے کا کام ہے تزکیہ. دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو ایمان سے مزین کر دے. اللہ کے نبی کی بڑی پیاری دعا ہے کہ اللہم زین بزینت الایمان, اے اللہ ہمیں ایمان سے مزین کر دے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری یہ دعا قبول ہو جائے. پھر میں نے پوچھا کہ کیا وہ عہد شکنی بھی کرتا ہے؟ تو تم نے بتایا کہ نہیں, اور رسول ایسے ہی ہوتے ہیں. پوچھئے, عہد کر کے توڑتی ہوں اور وہ دھوکہ نہیں کرتے؟ میں نے یہ بھی پوچھا کہ وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ تو تم نے بتایا کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیتا ہے, تمہیں بت پرستی سے منع کرتا ہے, اور تمہیں نماز, سچائی اور پرہیزگاری اور پاک دامنی اختیار کرنے کے متعلق کہتا ہے. تو جو کچھ تم نے بتایا ہے اگر وہ صحیح ہے, اب یہاں سے آگے ذرا کمنٹ سنیے اور آج امت مسلمہ کے حالات پر اس کو چسپا کر لے. جو کچھ تم نے کہا ہے اگر وہ صحیح ہے, صحیح تھا کہ نہیں؟ صحیح تھا نا, تو یہ شخص بہت جلد اس جگہ کا مالک ہو جائے گا جہاں میرے یہ دونوں قدم ہیں. میں جانتا تھا کہ یہ نبی آنے والا ہے, لیکن میرا یہ خیال نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا. اس کو ہائی لائٹ کریں. یہ تھا بہت سارے بنی اسرائیلیوں کا اسلام سے رکنے کا نقطہ. مانتے تھے نبی آنا ہے, پر یہ نہیں تھا پتا کہ یہ عرب سے آئے گا, ہمارے میں سے نہیں آئے گا, یا بنی اسماعیل سے آئے گا, بنی اسرائیل سے نہیں آئے گا. اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو اس سے ملاقات کی ضرور زحمت اٹھاتا, اور اگر میں اس کے پاس مدینہ میں ہوتا تو ضرور اس کے پاؤں دھوتا. یہاں سے دیکھیے اس کی تڑپ, سچ کو پا لیا ہے نا, اور ہاتھ بھی تو دھو سکتا تھا نا. پاؤں دھونا ایک قسم کا محاورہ کہ میں اس کی پیروی کرتا, تو پاؤں کا ذکر پیروی کے لیے. اس کے بعد ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط منگوایا جو آپ نے دحیا قلبی, اس کو لگا لیجئے, دہیا نہ کہہ دیں, دحیا قلبی. کیا خوبی تھی اس صحابی کی, جبرائیل علیہ السلام ان کی شکل میں آتے تھے وہی لے کر. دحیا قلبی, بہت حسین تھے یہ, گورے چٹے تھے. آپ نے دحیا قلبی کے ذریعے حاکم بسرا کے پاس بھیجا تھا, اس نے وہ خط ہرقل کو پہنچا دیا. یہاں بھی ایک بڑا خوبصورت نقطہ ہے کہ اللہ کے نبی نے خط ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ بھیجا تھا. یہ بھی ایک حکمت کا تقاضا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اگر ڈر ہو کسی بات کا کہ ریجیکشن ہو جائے گی یا ایگو ایشو ہوگا, تو ڈائریکٹ کی بجائے انڈائریکٹ پیغام پہنچایا جا سکتا ہے. ہرقل نے اسے پڑھا, اس میں یہ لکھا تھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے, اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہرقل عظیم روم کے نام. آج بھی یہ خط موجود ہے, آپ کو پتہ ہے ان کے نسخے آپ کو کتابوں میں مل جاتے ہیں اپنی اصل شکل میں. اللہ کے نبی نے خط لکھنے کا طریقہ آپ کو مجھے سکھا دیا. اب تو لوگ خط نہیں لکھتے, ای میل تو لکھتے ہیں نا. سب سے اوپر جس نے بھیجا, جس کی طرف بھیجا, عموماً ہمارے یہاں ایک ٹپیکل خط لکھنے کا کبھی طریقہ کیا ہوتا تھا، اوپر تو اس کا لکھ دیتے ہیں پیاری بہن فلاں، پورا خط پڑھتے رہے سمجھ ہی نہیں آتا کہ اس کے اینڈ پہ جا کے اپنا نام لکھتے ہیں، آپ کی تابے دار، آپ کی ویل وشر. یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے. ای میلز میں بھی آپ اپنے جو سائنز ہوتے ہیں وہ اوپر کر دیں. آج کل تو ای میل سے ہی پتہ چل جاتا ہے کس کا نام ہے، لیکن اگر آپ کے پاس چوائس موجود ہو تو اپنا نام یا اپنا تعارف پہلے کروائیں. میں فلاں بول رہی ہوں، کیسی ہیں آپ، میں یہاں سے فلاں آپ کی اسٹوڈنٹ، میں آپ کی ساتھی، میں آپ کی بہن ہوں، شروع میں لکھ دینا چاہیے. یہ طریقہ ادھر سے بتایا اور بسم اللہ سے بات کو شروع کیا. دوسری بات اس میں امن کی نقطہ نوٹ کیجئے کہ اللہ کے نبی نے اس کو ایڈریس کیسے کیا، ہرقل عظیم روم، با عزت طریقے سے پکارا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انزل الناس منازل، لوگوں کو ان کے مرتبے کے ساتھ پکارو. آج ہم گالیاں دیتے ہیں، فلاں ملک کا صدر مردہ باد اور فلاں ڈوب گئے اور یہ ہو گیا، ایسے دین کبھی نہیں آئے گا. عزت کرنے والے عزت پاتے ہیں. اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے، اس کو ہائی لائٹ کیجیے. یہ ہے نان مسلم کو سلام کرنے کا طریقہ، السلام من اتبع الہدى. عربک ٹیکسٹ کو ہائی لائٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. یہ سلام کب کیا جاتا ہے؟ جب کسی جگہ مسلم اور نان مسلم سب ہوں، یا کسی کے اسلام کا پتہ نہیں ہے، اور یا پھر نان مسلم ہے. نان مسلم کو بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اسلام کو تو پسند ہی نہیں کیا، تو آپ اس کو ڈسٹرب کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا، اب آپ مجھے اور آپ ایک دوسرے کو سلام کریں اور آپ یہی کہہ دیں السلام علیکم من اتبع الہدى، تو یہ ٹھیک ہوگا؟ غلط ہوگا. بعض دو غلطی میں ایسے سلام لکھ دیتے ہیں کہ جی اچھا اس پہ، تو یہ طریقہ ہے غیر مسلم کو سلام کرنے کا کہ اگر تم ہدایت کی پیروی کرو گے تو تم پر سلام ہے. اس کے بعد میں تجھے کلمہ اسلام، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ کی دعوت دیتا ہوں. سیدھی سی دعوت ہے، دیکھ لیں. مسلم ہو جاؤ گے تو محفوظ رہو گے، اللہ آپ کو دوہرا اجر عطا کرے گا. پھر اگر آپ یہ بات نہ مانیں تو آپ کی رایا کا گناہ بھی آپ پر ہوگا. مطلب سمجھ رہے ہیں؟ الناس علی دین ملوکہم، ایک حدیث کا خلاصہ ہے، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ بعض دفعہ بادشاہ وہ بات منوا لیتا ہے جو عام لوگوں سے نہیں منوائی جاتی، تو گویا کہ آپ نے ان کو خوشخبری دی دوہرے اجر کی. حدیث میں آتا ہے کہ جس اہل کتاب نے اسلام قبول کر لیا، یعنی پہلے ایک دین پہ تھا اب دوسرے پہ آ گیا، تو اس کو عام لوگوں سے دگنا اجر ملے گا. یہ بھی ایک اچھی بات ہوتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگوں کو رغبت دلانی چاہیے. پھر دوسری بات دیکھیے کہ رعایا کی بات کیوں کی، یہ بھی ایک قسم کا موٹیویشن بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر تھوڑا سا ان کو خوف دلانا بھی ہے کہ آپ نے آپ کو ٹھیک کر لیں، ورنہ اپنا گناہ تو آپ کو ہوگا ہی، دوسروں کو بھی ہوگا. پھر اس کے بعد آپ نے وہ آیت لکھی کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہ اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو تمہارے اور ہمارے درمیان یکساں ہے، ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا ایک دوسرے کو اپنا کارساز نہ سمجھے، بس اگر یہ لوگ اعراض کریں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو فرما بردار ہیں. قرآن کوٹ کیا، کس کو کوٹ کیا؟ نان مسلم کو کیا. آج میں اور آپ تو اس کو اردو ترجمہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے تو عربی میں لکھا تھا، عربی آیت لکھی تھی. تو گویا کہ تبلیغ کی خاطر اہل کتاب کو قرآن دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں کہیں ڈر ہو کہ وہ گستاہی کرے گا، پھاڑ دے گا، بے حرمتی کرے گا، تو صرف انگلش ترجمہ دے دیں، اردو دے دیں، کیونکہ عربی تو ان کو سمجھ بھی نہیں آتی. لیکن بہرحال یہاں آپ کے پاس دلیل موجود ہے. ابو سفیان نے کہا کہ جب ہرقل جو کہنا چاہتا تھا کہہ چکا، مطلب اللہ کے نبی کی تعریف اور اپنی اسلام سے دوستی کی بات، اور خط پڑھ کر فارغ ہوا تو وہاں آوازیں بلند ہوئیں اور بہت شور مچا. اس کو ہائی لائٹ کریں. سچا ایمان جب بھی کسی کے اندر داخل ہوتا ہے تو ارد گرد آوازیں اٹھتی ہیں. وہ تو بادشاہ تھا، ہم جیسے کمزور لوگ ایمان قبول کرنا چاہتے ہیں تو لوگ ہمارے اوپر بھی باتیں کرتے ہیں، تو گویا کہ ریئیکشن شو کیا درباریوں نے اور ہم باہر نکال دیے گئے. میں نے باہر آ کر اپنے ساتھیوں سے کہا، ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ بڑا زور پکڑ گیا. یہ ابو کبشہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے باپ جو عبداللہ تھے ان کی کنیت ابو کبشہ تھی. کبشہ کہتے ہیں بھیڑ کو. عرب لوگ کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے اس طرح کی کنیتیں رکھتے تھے. اس وقت یہ ابو کبشہ کا بیٹا کہنا اللہ کے نبی کو اصل میں پھر آپ کے بارے میں گرج ہے جس کا اظہار ہے. یعنی باہر آ کر بادشاہ کی ان پازیٹیو سینٹنسز پر ابو سفیان نیگیٹو رسپانس دے رہے ہیں کہ یہ ان کا معاملہ تو یہاں تک پہنچ گیا. سمجھ آ گئی؟ اس سے تو رومیوں کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے. اس روز کے بعد مجھے برابر یقین رہا کہ رسول اللہ کا دین غالب آ کر رہے گا. یعنی ابو سفیان کے دل میں دراڑ پڑ گئی, سوراخ ہو گیا, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر اسلام جاگزین کر دیا. اب دیکھیں یہاں تک ایک واقعہ ہو گیا پورا. اب آپ دیکھیے کہ ہرقل مسلمان ہوا کہ نہیں. آپ کو ساری باتیں پڑھنے کے بعد یہ فیلنگ تو آ گئی نا کہ اس کا دل مان چکا ہے. آگے پڑھیے. ابن اناتور, یہ جو ناتور ہے نا اس سے پہلے الف لگتی ہے, اناتور جو ایلیا کے گورنر ہرقل کا مصاحب یعنی ساتھی اور شام کے عیسائیوں کا پادری تھا, بیان کرتا ہے ہرقل جب ایلیا یعنی بیت المقدس آیا تو ایک روز صبح کے وقت رنجیدہ خاطر بیدار ہوا, یعنی اداس تھا, ہی واز سیڈ. اور اس کے کچھ ساتھی کہنے لگے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی طبیعت کچھ بجھی بجھی ہے. ابن ناتور نے کہا کہ ہرقل ماہر نجومی اور ستارہ شناس تھا. جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگا کہ میں نے آج رات ستاروں پر ایک نگاہ ڈالی تو دیکھتا ہوں کہ ختنہ کرنے والوں کے بادشاہ کا ظہور ہو چکا ہے. یہ ختنہ کرنے والے کون ہیں؟ مسلمان. پچھلی کتابوں میں اللہ کے نبی کی امت کی جو ایک صفت بیان تھی وہ یہ تھا کہ یہ ختنہ کروائیں گے, ان کا ختنہ ہوگا. بتاؤ ان دنوں کون لوگ ختنہ کرتے ہیں؟ ساتھی کہنے لگا یہودیوں کے سوا کوئی ختنہ نہیں کرتا. ان سے فکر مند ہونے کی بالکل ضرورت نہیں کیونکہ ان دنوں یہودی مغلوب تھے. یہ عیسائی بادشاہ کہہ رہے یہودی کرتے ہیں اور ان سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں. آج کیا حالات ہیں دنیا کے, آپ دیکھ سکتے ہیں کائنات کے نقشے کیسے پلٹتے ہیں. تو کہنے لگا فکر نہیں کیجئے, آپ اپنے اہل علاقہ کو پروانہ بھیج دیں, یعنی ایک میسج بھیج دیں کہ وہاں کے تمام یہودیوں کو مار ڈالیں. اتنا آسان تھا یہود کو مارنا اس دور میں, سب کو مار دیں. اس گفتگو کے درمیان ہی ہرقل کے سامنے ایک شخص پیش کیا گیا جسے شاہ غسان نے بھیجا تھا اور وہ رسول اللہ کا حال بیان کرتا تھا. جب ہرقل نے اس سے تمام معلومات حاصل کر لی, اصل میں اشارہ ابو سفیانی کی طرف ہے, تو کہنے لگا اسے لے جاؤ اور دیکھو کہ اس کا ختنہ ہوا ہے یا نہیں. لوگوں نے اسے دیکھا اور ہرقل کو بتایا کہ اس کا ختنہ ہوا ہے. ہرقل نے اس سے دریافت کیا کہ عرب ختنہ کرتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں وہ ختنہ کرتے ہیں. تب ہرقل نے کہا یہی شخص یعنی پیغمبر اس امت کا بادشاہ ہے جس کا ظہور ہو چکا ہے. پھر ہرقل نے اپنے علم میں ہم پلہ ایک دوست کو رومیہ میں خط لکھا اور خود خمس روانہ ہوا. ابھی خمس نہیں پہنچا تھا کہ اسے اپنے دوست کا جواب موصول ہو گیا. اس کی رائے بھی رسول اللہ کے ظاہر ہونے میں ہرقل کے موافق تھی کہ آپ نبی برحق ہیں. آخر خمس پہنچ کر اس نے روم کے سرداروں کو اپنے محل آنے کی دعوت دی. جب وہ آگئے تو اس نے حکم دے کر دروازہ بند کروا دیا. پھر بالا خانہ سے انہیں دیکھا اور کہنے لگا روم کے لوگوں, ان باتوں کو بھی ذرا نوٹ کیجئے گا, اگر تم اپنی کامیابی بھلائی اور بادشاہت پر قائم رہنا چاہتے ہو تو اس پیغمبر کی بیعت کر لو. یہ اعلان حق سنتے ہی وہ لوگ جنگلی گدوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑے, دیکھا تو وہ بند تھے. اب جب ہرقل نے ان کی نفرت کو دیکھا اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہوا تو کہنے لگا ان سرداروں کو میرے پاس لاؤ. جب وہ آئے تو کہنے لگا کہ میں نے ابھی جو بات تمہیں کہی تھی وہ صرف آزمانے کے لیے تھی کہ دیکھو تم اپنے دین پر کس قدر مضبوط ہو. اب میں وہ دیکھ چکا. پھر تمام حاضرین نے اسے سجدہ کیا اور اسی سے راضی ہو گئے. انا للہ وانا الیہ راجعون. اندر ایمان آ گیا تھا لیکن اپنی حکومت بچانے کی خاطر. یہ ہے وہ آخری معلومات کہ ہرقل مسلم ہوا تھا کہ نہیں. سب پتہ نجاشی سے اس کو میں گڑبڑ نہ کیجئے گا, نجاشی مسلمان ہو گیا تھا لیکن ہرقل ہو گیا تھا لیکن اپنی سلطنت اور حکومت بچانے کی خاطر نہیں ہوا. تو یہاں آپ دیکھیے کہ اس کو ادھر لانے کی وجہ کیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ امام بخاری کا یہ ٹاپک جو ہم نے پڑھا الحمدللہ آج پورا ہوا, تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پہلی بات ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ نہ تو مکہ میں نازل ہوئی نہ مدینہ میں. ایسی حدیث کو برزخی حدیث کیوں کہتے ہیں؟ بٹوین. قرآن کی وہ آیتیں جو نہ مکہ میں نازل ہوں نہ مدینہ میں, اس کو برزخی کہتے ہیں جو رستوں میں نازل ہوئی تھیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کا تعلق وحی کے ساتھ بھی ہے جو کہ مطلب ہرقل عیسائی بادشاہ تھا, اللہ کے نبی کی رسالت کا اقرار کیا. لیکن اب یہاں اس کو پیش کرنے کی وجہ یہ ہے انما الاعمال بالنیات, نیتوں پر بھروسہ ہوتا ہے. اعمال کا तो इससे ये भी पता चल जाता है कि ईमान सिर्फ दिल में रखने वाली चीज नहीं है। आपको इससे बहुत बड़ा एक सबक मिला कि जब तक एक्शंस ना हो, जब तक अमल ना हो, ईमान भी गूंगा और बहरा होता है। इसीलिए अब अगला टॉपिक किताबुल ईमानियात जब शुरू करेंगे तो फिर आपको ईमान की बारीकियां दिखेंगी। अभी तक भी मैं यही कहूंगी कि किताब की तमहीद हुई है। इंशाल्लाह हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो सारा के सारा हमें ऐसे लगेगा कि हमारे अमल की बातें हैं। अल्लाह ताला हमें अपनी इस्लाह की तौफीक दे और बेहतरीन तरीके से करें। आपका एक छोटा सा होमवर्क है, चूंकि हमने इस हदीस को उर्दू में पढ़ा है ना, आप अपने होमवर्क के तौर पर हाथ में कच्ची पेंसिल ले लें और अरबी हदीस को अपने खुद पढ़ना। पढ़ने के दौरान अपने सारे कुरान के लफ्जी तर्जमे को जहन में रखेंगे। सामने उर्दू भी लिखी हुई है, जिस लफ्ज का लफ्जी तर्जमा आपको मुश्किल लगे आप उसको हाईलाइट करके और टेक्स्ट में से ढूंढ लें, तो इस हदीस के जो मुश्किल अल्फाज की लिस्ट है वो आपने खुद बनानी है। ठीक है। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।